أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم سورہ مبارکہ احزاب کی آیات میں خداوند تبارک و تعالی نے منافقین و منافقت سے متعلق بعض اہم پہلو ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ مطالب ذکر ہوئے ہیں کہ منافقین مومن معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جہاں بھی جس ماحول کے اندر ایمانی حرکت زیادہ ہوگی، قوی ہوگی، وہاں منافقت کی لہر بھی شدت کے ساتھ پیدا ہوگی، اور جہاں ایمان ضعیف ہوگا وہاں منافقت بھی کم ہوگی، ضعیف ہوگی. بے دین معاشرے کے اندر کم منافق پیدا ہوتے ہیں، لیکن مومن معاشرے کے اندر منافق زیادہ پیدا ہوتے ہیں. چونکہ بے دین معاشرے میں اپنی پنہان شخصیت بنانے کی ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوتی، سارا معاشرہ یا اکثر لوگ بے دین ہیں، لہذا منفی شخصیت کو برملا کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہر انسان اگر منفی سوچ رکھتا ہے اسے برملا اعلان کر دیتا ہے، لیکن مومن معاشرے کے اندر منفی ذہنیت کا اظہار قابل ملامت و سرزنش ہوتا ہے. اس لیے منافق دو شخصیتیں بنا لیتا ہے، ایک دکھانے کے لیے ظاہری شخصیت دھوکے کے لیے مومنین کے سامنے، اور ایک شخصیت اپنی باطنی و پنہانی اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے گروہ کے لیے اور شیاطین کے لیے، قرآن کریم کے بقول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں حکومت الہی و نظام الہی قائم کیا، اور ہر چیز جو جاہلیت میں تھی نکل کر جاہلیت سے الہی نظام کے تابع ہوئی، منافقین کے لیے کھل کے اپنی منفی شخصیت ظاہر کرنا ناممکن ہو گیا، اس لیے زیر زمین چلے گئے، اپنے آپ کو پنہان کیا انہوں نے بہت سارے نقابوں کے پیچھے اور ظاہری ایمان کے پیچھے. در پردہ دین کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت اور مومنین کی مخالفت جاری رکھی. اہم ہدف منافقین کا ایک امت اور رہبر میں رابطہ کاٹنا اور امت کا ایمان راہبر کے متعلق سست کرنا ہے. اس کے لیے منافق اپنے خاص رویے سے، انداز سے، بسا اوقات ہمدردی و خیرخواہی کے رویے سے، اور بسا اوقات کسی اور عنوان سے فرد فرد مومنین کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور ان کی نفسیات کے مطابق، ان کے نقطۂ ضعف کے مطابق انہیں بدبین کرتے ہیں، بدگمان کرتے ہیں، کبھی خیرخواہی کے عنوان سے، ہمدردی کے عنوان سے، اصلاح کے عنوان سے. جیسا آغاز قرآن میں ہے کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، فساد نہیں کر رہے، خرابی نہیں مچا رہے، نظام کے متعلق لوگوں کو بدگمان نہیں کر رہے، بلکہ یہ اصلاح ہے، چونکہ خامیاں ہیں، خلل ہیں، کمزوریاں ہیں نظام میں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے کہ فرد فرد کو جا کر بد اعتماد کریں، بدگمان کریں، اور ان کے ایمان میں تزلزل پیدا کریں. ضعیف انسان جلدی منافق کی زد میں آ جاتا ہے، کمزور انسان جو فہم اور درک میں کمزور ہو، تجزیہ و تحلیل میں کمزور ہو، بصیرت جس کے اندر کم ہو. بعد میں بتائیں گے منافقت کے مقابلے کے لیے کیا چارہ جوئی ہونی چاہیے؟ بصیرت ہے کہ منافق جو ہی گفتگو شروع کرتا ہے با بصیرت انسان فوراً درک کر لیتا ہے کہ اس بات کے پیچھے محرک کیا ہے. بات ٹھیک ہے لیکن نیت بد ہے, ارادہ غلط ہے, محرک غلط ہے اس بات کا. با بصیرت انسان سمجھ جاتا ہے, لیکن بے بصیرت خام کچا آدمی جس کے اندر اتنا شعور نہ ہو, پختہ نہ ہو, تجربہ کار نہ ہو اور اس کے اندر سنجیدگی نہ ہو, وہ جلدی منافق کی بات میں آ جاتا ہے, دھوکے میں آ جاتا ہے. نقطۂ ضعف رسول اللہ کے بارے میں ڈھونڈتے تھے لیکن انہیں ملتا نہیں تھا. رسول اللہ کی ذات میں, رویے میں, بات میں, عمل میں, کردار میں, کسی بھی پہلو سے رسول اللہ کے اندر انہیں کمزوری نظر نہیں آتی تھی جیسے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس طرح لوگوں کو رسول اللہ سے دور کریں. یہ باتیں کرتے تھے کہ یہاں ہماری بات سنی نہیں جاتی, ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا, فقط فرد واحد کی بات چلتی ہے. اس طرح کی باتیں مومنین کو سناتے تھے تاکہ انہیں سست کریں. بعض ہو بھی جاتے تھے سست, لیکن جن کا ایمان قوی تھا وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ درک کر لیتے تھے کہ یہ منافقت ہے. خاندان رسول اللہ سے انہیں امیدیں تھیں, و خاندان رسول اللہ میں خصوصاً ازواج رسول اللہ پر ان کی نگاہیں تھیں کہ یہاں سے ممکن ہے ہمیں کوئی ایسی کمزوری ضعف نظر آئے جس سے ہم رسول اللہ کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیں. بے شک اس ضعف میں رسول اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے, رسول اللہ کی ذات بری ہے ازواج کے عمل سے, لیکن نسبت کی وجہ سے ازواج کا عمل رسول اللہ کی حیثیت پر اثر انداز ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں. عوام الناس کسی منصوب کے عمل کو منصوب و نلائی سے مربوط سمجھتے ہیں. اگر بیٹا کوئی کام کرے تو باپ کی بدنامی سمجھتے ہیں, اگر زوجہ کوئی کام کرے اسے زوج کی بدنامی سمجھتے ہیں, گھر کا کوئی فرد اگر غلط قدم اٹھائے اسے گھر کے سربراہ کی بدنامی سمجھتے ہیں. یہ نفسیاتی طور پر عوام میں یہ بات ہے. ایک طرف سے منافقین کو متوجہ کیا گیا کہ آپ باز آئیں, یہ حرکتیں نہ کریں, دوسری طرف سے ازواج رسول اللہ کو متنبہ کیا گیا کہ آپ ہوشیار رہیں اور منافقوں کو کوئی موقع نہ دیں اپنی غلطی سے یا اپنے کسی رویے سے, اور مومنین کو بھی توجہ دلائی گئی کہ آپ بھی اس پہلو کی طرف متوجہ رہیں. اس سارے مطلب کے بیان کے بعد آیا 60 میں سورہ مبارکہ احزاب میں شدید ترین لہجہ منافقین کے بارے میں اختیار کیا گیا ہے. البتہ آغاز سے اللہ تعالی نے رسول اللہ کو حکم دیا, آگاہ بھی کیا, حکم بھی دیا منافقین کے بارے میں کہ ان کے مقابلے میں شدت اختیار کریں, کہ آپ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, شدت اختیار کرو, مبارزہ کرو ان کے خلاف, و شدت اختیار کرو ان کے خلاف, نرمی مت دکھاؤ. پھر رسول اللہ کو روکا گیا کہ آپ ان کے ہاں جائیں مت. اس سے بڑھ کر یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے بات تک نہ کریں, ان کی مسجد میں, ان کے مرکز میں قدم نہ رکھیں, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ مر جائیں ان کے لیے دعا نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, جنازہ نہ پڑھیں, شریک نہ ہوں, ان کے کفن و دفن میں شریک نہ ہوں. اس حد تک منافق قابل نفرت ہے کہ اس کے جنازے تک میں نہ جائیں آپ. لیکن اس کو روکنے کے لیے اگر مومن صرف لا تعلق ہو جائے اور منافق آزاد رہے, اپنا عمل انجام دیتا رہے, مومن تو بچ گیا ہے کہ اس کے اندر منافقت نہیں آئے گی, لیکن معاشرہ منافق کی زد میں ہے, منافقت کی زد میں ہے, خطرے سے دوچار ہے. خطر منافق نہایتاً کم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے معاشرے کے اندر سے. یہ جرثومہ ناپاک, اسے ختم ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ اس سے محفوظ رہے. جب تک منافق موجود ہے نا امنی موجود ہے, فکری ناامنی موجود ہے، اعتقادی ناامنی موجود ہے، نظریاتی ناامنی موجود ہے۔ منافق جسموں کو نقصان نہیں پہنچاتا، برخلاف کافر کے کہ کافر مومنین کے جسموں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن منافق ان کی روحوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے مکتب کو، ان کی مرکزیت کو، ان کے نظریے کو منافق نقصان پہنچاتا ہے۔ منافقت تحمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مدارا نہ کرے منافق کے ساتھ۔ بعض لوگوں کے ساتھ مدارا کا حکم دیا گیا ہے، مدارا واضح ہے، مدارا کا لفظ آپ کے لیے، حافظ کے بقول کی آسائش دو عالم، کیسے ہے شعر حافظ کا، آسائش دو عالم در این دو حرف است و بس، با دوستا محبت، با دشمنا مدارا۔ اگر آپ چاہتے ہو دو جہان میں آسائش سے رہو، آسودہ رہو، دو باتیں سیکھ لو، ایک دوستوں سے محبت کرو اور دشمنوں کے ساتھ مدارا کرو۔ مدارا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ سمجھوتا کرو، چلو آگے، تحمل کرو، برداشت کرو، بنا کے رکھو ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے۔ با دوستا محبت، با دشمنا مدارا۔ کچھ طبقات ایسے ہیں جن کے ساتھ مدارا کریں، آپ اپنے مخالفین کے ساتھ مدارا کریں، یعنی بنا کے رکھیں، سمجھوتا کریں، کسی طرح تفاہم پیدا کریں، الجھن نہ ہو کوئی ان آپس میں ان کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ۔ وہ افراد جن کے ساتھ انسان کی کسی ذاتی مسئلے میں، شخصی مسئلے میں انبن ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں دین حق کا مسئلہ نہیں ہوتا، فقط اپنی خواہش اور ذات کا مسئلہ ہے، وہاں دشمنی نہ بڑھائیں، مخالفت نہ بڑھائیں، اپنے مخالفین کے ساتھ مدارا کریں، تحمل کریں، برداشت کریں۔ جن کے ساتھ آپ کا سلیقے کا اختلاف ہے، آپ کچھ سوچتے ہیں وہ کچھ اور سوچتا ہے، اس کے ساتھ آپ مدارا کریں، اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ لیکن دشمن دین، دشمن خدا، دشمن مکتب، دشمن رہبری، وہ مدارا والے دشمنان نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں کرنا مدارا۔ نہیں، حافظ کا مراد یہ ہے کہ دشمنان خدا کے ساتھ بھی مدارا کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عاقبت ٹھیک ہو جائے۔ نہ، دشمن خدا کے ساتھ ستیز کرنی ہے، مبارزہ کرنا ہے، نہ مدارا کرنا ہے۔ منافق کے خلاف قرآن مدارا کا حکم نہیں دیتا کہ منافق سے دوستی رکھو، منافق سے رابطہ رکھو، منافق سے بھی بات چیت بنا کے رکھو۔ جس طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ اصلاح کے لیے ہے، ہم اس لیے اس کے قریب ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ جراثیموں کے ساتھ دوستی رکھیں کہ جراثیم ٹھیک ہو جائیں، مثلا ڈینگی کے ساتھ رابطہ رکھیں کہ ڈینگی ٹھیک ہو جائے، یہ کام چھوڑ دے جو کر رہا ہے ڈینگی مچھر، آپ اس کے ساتھ دوستی باندھیں۔ بچھو کے ساتھ دوستی باندھیں کہ ڈنگ مارنا چھوڑ دے۔ سانپ کے ساتھ دوستی رکھیں کہ سانپ ڈسنا چھوڑ دے۔ یہ ان کی ذات میں ہے، فطرت میں ہے ان کی ڈسنا، سانپ کی ذات میں ہے، وہ پیدا ہی ڈسنے کے لیے کیا گیا ہے، دوستی کے لیے سانپ نہیں پیدا کیا گیا۔ بچھو دوستی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ انسان اس کے ساتھ دوستی رکھے، اسے بچائے اپنے آپ کو۔ جراثیموں کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یہ دوستی مہنگی ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ دوستی مہنگی ہے انسان کے لیے، چونکہ اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ نہیں، ممکن نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے، عام ذہنیت بھی یہی ہے، عام ذہنیت، کلچرل ذہنیت، تہذیبی ذہنیت، جس کے ترجمان عموماً ادیب لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے تہذیب کے اچھی ترجمانی کرتے ہیں بسا اوقات، شاعر، ادیب، یہ طبقات۔ یہ پنجابی نقطہ، پنجابی شعر ہے، معلوم نہیں کس کا ہے، غالباً میاں محمد کا ہے، کیا کہتے ہیں، محمد میاں یا میاں محمد؟ بھلے بھلے میاں محمد بخش کا ہے ظاہراً بھی. سپاندے پتر سپاندے پتر متر نہیں ہوندے. سانپوں کے بچے دوست نہیں بنتے. سانپ کا بچہ متر نہیں بنتا. متر دوست کو کہتے ہیں, محبوب یا محبت کا رابطہ جس سے ہو. سانپ کبھی بھی کسی کے دوست نہیں ہوتے, لہذا انہیں نہ پالا جائے. یہ ایک عام تہذیب ہے سانپ سے بچنا, اور یہ ادیب اسی کی ترجمان ہیں. سپاندے پتر متر نہیں ہوندے. سانپ کے بچے کبھی بھی دوست نہیں بنتے. آگے اگلا اس کا مصرع ہے کہ شاعر کیسے ہے جی؟ ہاں, پاویں چولیاں دودھ پلائیے, ان کو چلو سے بھی دودھ پلائیں سانپ کے بچے کو, وہ پھر بھی آپ کا دوست نہیں بنتا. چلو سے دودھ پلائیں آپ سانپ کو اور پالیں, پل کے آپ کے چلو سے دودھ پی کے پھر ڈنگ آپ کو ہی مارے گا. وہ یہ سانپ کی خاصیت ہے. جن کے خلاف مبارزہ دین حکم دیتا ہے ان کے خلاف کوئی جواز نہ نکالا جائے سمجھوتے کا, اور جن سے دین روکتا ہے کہ ان کے ساتھ مبارزہ نہیں مدارہ کرنا ہے, ان کے ساتھ مبارزے کے لیے کوئی جواز نہ نکالا جائے. مثلا اپنے مومن بھائی کے ساتھ, بسا اوقات انسان کا ذاتی مخالف ہے, شخصی مخالف ہے, سلیقے کا مخالف ہے, اس کے خلاف مبارزے کے لیے آیات ڈھونڈتا ہے, روایات ڈھونڈتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ میں مومنین کے ساتھ مبارزہ کروں, یہ غلط ہے, گمراہی ہے. یہاں ہرگز قرآن اجازت نہیں دیتا مسلمین آپس میں مبارزہ کریں, مومنین آپس میں مبارزہ کریں, فقط اس وجہ سے کہ ان کی سوچ الگ ہے, ان کا سلیقہ الگ ہے, ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے, اس بنا پر ایک دوسرے سے مبارزہ کریں, یہ ممنوع مبارزہ ہے. اگر قرآن سے بھی اس کا جواز نکالیں تو غلط ہے, قرآن ایسے مبارزے کی اجازت نہیں دیتا. اور جن مبارزوں کا قرآن حکم دیتا ہے ان کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوئی اگر جواز نکالے قرآن سے, غلط ہے. یہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کفار و منافقین کے خلاف جہاد و مبارزہ کریں, و شدت اختیار کریں, نہ زبانی و معمولی مبارزہ, شدت بھی ہو اس مبارزے کے اندر. آیہ 60 سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, لئن لم ینتہی المنافقون, وہ اتنی تنبیہ کے بعد, اتنی خبردار کرنے کے بعد, منافقین کو تذکرات دینے کے بعد, اگر یہ منافقین باز نہ آئے, لئن لم ینتہی المنافقون, منافق اگر اب بھی باز نہ آئے, نہ ہی روکنے کو کہتے ہیں, نہا روکا, انتہا رکا, روکنا نہ ہی ہے انہا اور انتہا رکنا ہے. جیسے منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ روکتا ہے رکتا نہیں ہے, نہ ہی ہوتا ہے منتہی نہیں ہوتا, خود نہیں رکتا, یہ بھی ایک علامت ہے منافق کی, لوگوں کو جس چیز سے روکتا ہے یہ نہ کرو, وہ خود وہی کام انجام دیتا ہے. مثلا دوسروں کو نصیحت کرے گا آپ منافقت نہیں کرنا لیکن خود کرتا ہے, دوسرے کو کہتے ہیں آپ جھوٹ نہ بولنا لیکن خود بولتا ہے, دوسروں کو کہے گا خیانت نہ کرو لیکن خود کرتا ہے خیانت. منتہی ہونا یعنی رک جانا, نہ ہی روکنا ہے اور انتہا رکنا. لئن لم ینتہی, اگر نہ رکے, باز نہ آئے, اپنی روش ترک نہ کی, اپنا طریقہ رویہ نہ بدلا منافقین نے, والذین فی قلوبہم مرض, اور انہوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے, یہ تفسیر ہے اسی منافق ہی کی، یا درجات ہیں منافق اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں یا شہر میں ارجاف کرنے والے، مرجف اراجیف پھیلانے والے، اگر یہ باز نہ آئے، یہ تین گروہ یا ایک ہی گروہ اپنے تین کاموں سے باز نہ آیا. تین عنوان لکھ دیے ہیں کہ کوئی اس سے استثناء کی صورت نہ نکالے، یہ کہے کہ میں شامل نہیں ہوں اس میں یا فلاں اس میں شامل نہیں ہیں. اگر منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ، اور مرجف یہ نہ رکے، باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے ساتھ اغرا کریں گے. یہ اصطلاح قرآن پہلے ذہن میں بٹھا لیں. اگر منافق بیمار دل اور مرجف باز نہ آئے اپنے عمل سے، کام سے، ہم یعنی خدا کا فرمانا ہے اللہ اغرا کرے گا ان کے ساتھ رسول اللہ کو. اور اس اغرا کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر بہت تھوڑے عرصے کے لیے یہ ٹک پائیں گے اور اس کے بعد نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، بہت کم فرصت رہ جائے گی منافقین کے پاس، حتیٰ بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اگر باز نہ آئے. خدا کی طرف سے پھر ایسا دستور رسول اللہ کو دیا جائے گا جس سے منافق بہت کم عرصہ رہ پائے گا، قریب شاید اسے بھاگنے کا بھی موقع نہ ملے. مرجف رجفا سے ہے، قرآن کریم میں یہ مادہ اور اس کے مشتقات مختلف شکلوں میں اور مختلف سیاق میں استعمال ہوئے ہیں. رجفا، رجفا ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں جیسے زلزلہ آتا ہے، کوئی چیز لرز جاتی ہے، ہلا دینے والی شے کو رجفا کہتے ہیں. جیسے دھماکہ جب ہوتا ہے تو کھڑکیاں دروازے لرز جاتے ہیں، عمارتیں لرز جاتی ہیں، آسمانی بجلی جب سخت کڑکتی ہے تو بسا اوقات کھڑکیاں دروازے لرز جاتے ہیں. ہر وہ چیز جس کی شدت کی وجہ سے دوسری چیزیں لرز جائیں، کانپ جائیں، اس شے کو رجفا کہتے ہیں. وہ شدت مختلف چیزوں میں آ سکتی ہے، ہوا میں آ سکتی ہے، آواز میں آ سکتی ہے، اشتعال میں آ سکتی ہے، کسی بھی شے میں ایسی شدت پیدا ہو سکتی ہے جس سے شدید آواز ہو یا شدید ہوا ہو، شدید دھماکہ ہو، کوئی بھی لہر شدت میں آ کر دوسری چیزوں کو لرزا دے، اس کو رجفا کہتے ہیں. ارجاف، لرزانے والا عمل کرنا، ایسا عمل کرنا جیسے لرز جائیں، کانپ جائیں. مرجف، ارجفا، لرزانا یا لرزانے والا عمل کرنا. اور مرجف وہ شخص، اس میں فاعل، وہ شخص جو لرزانے والے کام کرے، اضطراب اور پریشانی جس کے اندر موجود ہو، ایسی شدید حرکت کرے جس سے لرزہ تاری ہو جائے، جس سے لرز جائیں سب. اب لرزنا جسمانی ہوتا ہے اور لرزنا انسان کی روح کے لیے بھی ہے. جس کہتے ہیں میری روح لرز گئی، دل لرز گیا میرا، کوئی ایسا کام انسان دیکھتا ہے لرز جاتا ہے، ایک دم ڈر جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، ایک کیفیت دل پر ایسی تاری ہو جاتی ہے جس سے انسان کا طمانینہ، اطمینان و سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، بے کل ہو جاتا ہے انسان. اسی سے ارجاف کی خاصیت بہت ساری چیزوں کے اندر موجود ہے. ایک چیز جو لرزاتی ہے معاشرے کو، خصوصاً مومن معاشرے کو لرزاتی ہے، افواہیں ہیں، جھوٹ، بے بنیاد باتیں لیکن شدید تہمتیں، بہتان اور لرزا دینے والے جھوٹ، جن سے انسان لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اگر جھوٹ سے کسی کو یہ کہا جائے، کسی بھی شخص کو یہ جھوٹ سے کہا جائے کہ تیرا بچہ ایکسیڈنٹ میں گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا ہے، خوب یہ خبر کیسی ہے؟ لرزاتی ہے باپ کو یا نہیں لرزاتی، یا ماں کو لرزاتی ہے یا نہیں لرزاتی؟ اتنا شدید لرزہ ماں باپ کے اندر یہ خبر پیدا کرتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، اضطراب شدید ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ سچی خبر ہو کہ یہ حادثہ ہوا ہے، اس کو ارجاف نہیں کہتے، یہ جھوٹی ہونا ضروری ہے کہ جھوٹ ہو اور لرزانے والی مضطرب کنندہ خبر، بات جو بے بنیاد ہو، جھوٹی ہو اور لرزا دے، اس کو بھی ارجاف کہتے ہیں۔ مرجف، افواہیں پھیلانے والا گروہ، تشویش پھیلانے والا گروہ۔ تشویش انسان کے ذہنی سکون میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے، انسان کی سوچ میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے تشویش۔ اگر ایک انسان ہے، اپنی تسلی سے، چین سے، اپنی عبادت میں، تعلیم میں، تحصیل میں، روزمرہ کے امور میں آسودگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی جاتا ہے اس کے کان میں ایک ایسی بات ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جس کے بعد اب اس کا دل نہیں لگتا، پڑھنے کو دل نہیں لگتا۔ ایک تو یہ خناسیت ہے، قرآن اس بات کو خناس کہتا ہے کہ یہ خناس ہے جس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، وسوسہ ڈالا۔ یہی بات اگر بے بنیاد ہو، جھوٹی ہو، لیکن بہت شدید ہے، ایسی کہ اس نے دوسرے کا ذہنی سکون چھین لیا ہے، اس کو ارجاف کہیں گے۔ یہ کام کرنے والا مرجف ہے۔ مرجف مومن معاشرے کے اندر افواہیں پھیلا کر، تشویش پھیلا کر، پروپیگنڈے کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے والا، مضطرب کرنے والا، پریشان کرنے والا، یہ مرجف ہے، اور یہ کام منافق کرتے ہیں۔ آج کل اس کو باقاعدہ فنی شکل دی گئی ہے، اور یہ ایک جنگ کا حصہ بن گیا ہے اس زمانے میں، خصوصاً پہلے بھی تھا سابقہ زمانوں میں، لیکن اس وقت اس نے باقاعدہ ایک تھیوری کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کو سرد جنگ، اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ جسے کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کے نفسیات پر حملے کرنا، ان کی نفسیاتی کیفیت کو خراب کرنا، ان کے اعصابی نظام کو مختل کرنا، روزانہ صبح و شام پروپیگنڈا کرنا، افواہیں پھیلانا، جھوٹ پھیلانا، اس زمانے میں شدت ہے اس کے اندر۔ سوشل میڈیا اسی لیے استعمال ہوتا ہے، جو بعض مومنین کا عبادت کی جگہ بن گیا ہے، مثلا وہ فیس بک کو مصلح کے طور پر استعمال کرتے ہیں باقاعدہ، کہ یہ عبادت کی جگہ ہے ان کی، ساری رات فیس بک پہ بیٹھے رہیں گے اور اراجیف نقل و انتقال کرتے ہیں۔ فارسی میں یہ قرآنی اصطلاح باقاعدہ محاورے کا حصہ ہے، فارسی میں افواہوں کو یہی اراجیف ہی کہتے ہیں، اردو دان طبقہ نا آشنا ہے اس اصطلاح سے۔ اگر آپ اردو میں استعمال کریں لفظ اراجیف، کوئی نہیں سمجھتا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن فارسی دان سارے سمجھتے ہیں۔ اگر اسے کہیں کہ یہ اراجیف ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، یعنی بے بنیاد، بے تکی، افواہیں ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بہت اثر کرتا ہے اگر مہارت سے پھیلایا جائے اور بولا جائے۔ منافق ماہر ہوتا ہے کہ کیا بات میں چھیڑوں جس سے یہاں رہنے والے طبقہ مشوش ہو جائے۔ مثلا فرض کریں کہ یہاں حوضے کے اندر اگر کوئی تشویش پھیلانا چاہے طلاب کے اندر، طلاب کے ذہنوں کے سکون کو خراب کرنا چاہے، انہیں مستقبل کے بارے میں نا امید کرے گا، یا کچھ پتہ نہیں ہے کیا بنو گے کیا ہوگا، یا یہ چیز خراب ہے یا وہ چیز خراب ہے، یہاں یہ ہو جائے گا یہاں وہ ہو جائے گا، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سب کچھ وہ، لیکن اس منافق کا وسوسہ اس کے دل میں شک ڈال دیتا ہے. جس طرح بعض وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پہ پانی ڈال کے پھر شک کرتا ہے کہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، اپنے اوپر بھی شک کرتا ہے. اپنے ہاتھ سے اپنا بازو دھوتا ہے وسوسے میں، بیماری میں جو مبتلا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے خود ڈالا ہے پانی بازو پر اور سارے بازو پہ گیا ہے، لیکن پھر اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اس مثلا ایک فٹ کے بازو پر پورا ڈرم بہا دیتا ہے، پھر بھی شک کرتا ہے، ٹینکی پوری خالی کر کے پھر بھی شک کرتا ہے کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. کہ بعض اوقات وسوسہ وہ بیماری ہے جس سے انسان کا اپنی بصیرت، اپنی بصارت، اپنی سماعت پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جیسے بدگمان لوگ ہوتے ہیں سوء ظن میں مبتلا، جن کا دوسروں پر ایمان اٹھ جاتا ہے کسی اور کے بارے میں کہ یہ غلط آدمی ہے. وہ ٹھیک کام بھی، مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ کہتا ہے ریاکاری کر رہا ہے، وہ درس پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ ایسے مکاری کر رہا ہے، بدگمان ہو گیا، بدبین ہو گیا. وسواسی اپنے بارے میں بدبین ہوتا ہے، اپنے بارے میں اس کو اعتماد نہیں ہوتا. جس طرح سوء ظن میں مبتلا دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں، وسواسی اپنے کو کہتا ہے کہ میں، میری نگاہ صحیح نہیں ہے، میری آنکھ غلط ہے، جو دیکھتی ہے نادرست ہے. اگر اسے نظر آیا پانی ہاتھ پہ بہ گیا ہے پھر بھی نہیں بہا، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، ہاتھ خشک ہے ابھی بھی، اپنے اوپر اس کا اعتماد نہیں ہے. قلم جیب میں ڈالے گا، جیب میں ڈال کے پھر اوپر ہاتھ لگائے گا کہ اندر گئی ہے جیب میں قلم یا نہیں گئی، اس کو یقین نہیں ہے اپنے اوپر بھی کہ میں نے جیب میں ڈالی ہے یا کسی اور کی جیب میں ڈال دی ہو. کتاب اپنی مثلا رکھے گا، پھر شک کرے گا کہ کتاب وہاں ہے کہیں بھاگ نہ گئی ہو، پھر جا کے چیک کرے گا کہ وہیں پر ہے جہاں میں نے رکھی تھی. منافق اس طرح سے تشویش پھیلاتا ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اتنی مہارت کے ساتھ بات کرتا ہے، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی سے، مومن بھائی سے، جو دیکھ رہے ہو وہ اچھا کام ہے اور جو سن رہے ہو وہ نامناسب ہے، تو جو دیکھتے ہو اس پر اعتماد کرو، جو سنتے ہو اس پر اعتماد نہ کرو. اگر آپ نے اس سے اچھائی دیکھی ہے تو ہزار آدمی بھی کہے یہ غلط ہے تو آپ چونکہ دیکھی ہے آپ نے اچھائی، آپ کو یہ اچھا ہے. اور اگر سو آدمی کہے یہ غلط، یہ آدمی اچھا ہے اور آپ نے غلطی دیکھی ہے، اس سے خود دیکھی ہے غلطی، وہ غلط ہے. وہ یہ نہ ہو کہ ہم آنکھوں سے اعتماد کھو بیٹھیں کانوں کی وجہ سے، جو کچھ سنتے ہیں ان کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر بھی اعتماد ختم کر بیٹھے ہیں. مرجف بے بنیاد بات پھیلاتا ہے، بے تکی بات پھیلاتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، لیکن انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کہ یہ بات انسان کے ذہن میں لرزہ پیدا کر سکتی ہے، ہلا سکتی ہے اس کو، اس کے سکون کو ختم کر سکتی ہے. اس وجہ سے افواہیں پھیلانے والا طبقہ مرجف، اور یہ عمل ارجاف اور باتیں اراجیف ہیں. اراجیف اس زمانے میں باقاعدہ ایک جنگی حکمت عملی ہے، نفسیاتی جنگ، انقلاب اسلامی کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال نہیں ہوا جتنا اراجیف استعمال ہوئی ہیں. چونکہ اسلحہ انسانوں میں چہ بسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اگر ایک قوم کے خلاف بارود استعمال کیا جائے، اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے اندر بیداری پیدا ہو جاتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ مقابلے اور مبارزے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن اراجیف ایک بم سے زیادہ اثر کرتی ہیں, ایٹمی دھماکے سے زیادہ اثر اراجیف کا ہے, پروپوگنڈے کا ہے, افواہوں کا ہے. لوگ افواہوں سے جلدی متاثر ہوتے ہیں, بموں سے اتنے متاثر نہیں ہوتے. گولیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن افواہوں سے بچانے کے لیے کسی پناہ گاہ میں نہیں جاتے تاکہ ان اراجیف سے بھی محفوظ رہیں. جو ان پر گولیاں برساتا ہے اسے نفرت کرتے ہیں, لیکن جو ان کے اندر افواہیں پھیلاتا ہے اسے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں, اسے اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. مقتول تلواروں سے اور گولیوں سے اور مقتول اراجیف سے, اراجیف کے مقتول زیادہ ہیں, بری حالت میں ہیں. چونکہ اراجیف ایک انسان کو اپنے راہ سے, مقصد سے, راہبر سے, ہر چیز سے دور کر دیتی ہیں, اس کے اندر اضطراب پیدا کر دیتی ہیں. اس اضطراب سے اس کے اندر لرزہ پیدا ہوتا ہے اس افواہ کی وجہ سے. یہ منافق کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے. مدینہ میں رسول اللہ کے زمانے میں باقاعدہ گروہ تھا, حزب, جماعتی شکل میں اراجیف پھیلائی جاتی تھی, انفرادی طور پر بھی اور حزبی شکل میں منافقین کا گروہ تھا جن کا کام اراجیف گھڑنا اور انہیں لوگوں میں عام کرنا تاکہ لوگوں کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو, لرزہ پیدا ہو, زلزلہ آئے, اعتماد اٹھ جائے ان کا رسول اللہ سے. بعضوں کا اٹھ بھی جاتا تھا, بعض متاثر ہو جاتے تھے. کتنے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے, بات سن کر وہاں تسلی ہو جاتی, قانع ہو جاتے, اٹھ کر منافق کے پاس بیٹھتے, جتنے رسول اللہ کے بیانات تھے ان سب میں شک کرنا شروع کر دیتے تھے, ان سب میں شک کرتے تھے. روایات میں بھی اسی آیت کے بارے میں روایات میں ہے کہ منافق رسول اللہ کے بارے میں مومنین کو جو رسول اللہ کے ساتھی تھے انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اپنی قیادت کے لیے, اپنی ریاست کے لیے, اقتدار کے لیے لوگوں کو مروا رہے ہیں. ہر روز جنگ, ہر روز جنگ, اس کے ساتھ بھی جنگ, اس کے ساتھ بھی جنگ, ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں, ہمیں کوئی ترقی نہیں کرنے دیتے, ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے. ایک طرف سے ہمیں کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو, عبادت کا موقع ہی نہیں دیتے, بس انہوں ہمیں تعلیم دیتے ہیں عبادت کرو, دوسرے اٹھا کے لے جاتے ہیں میدان میں وہ جنگ کریں, کیسے پھر عبادت کب کریں گے. یا مثلا یہ کہتے کہ رسول اللہ نے دیکھیں اپنے لیے اتنی شادیاں کی ہیں, اتنے گھر بنا لیے ہیں, یہ فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, اس کے گھر میں یہ اس کی ایک بھی نہیں ہوئی ہے, انہوں نے ابھی مثلا کتنی زیادہ کر لی ہیں. ظاہر ایک آدمی دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ واقعی ایسے میری ابھی ایک بھی شادی نہیں ہوئی ہے, انہوں نے نو کر لی ہیں مثلا. یہ اراجیف ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو لرزا دیتی ہیں. مثلا وہ آدمی پیدل چلتا ہے, رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. رسول اللہ ایک اونٹنی تھی رسول اللہ کی, اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ہمیشہ اونٹنی پہ جاتے ہیں, لوگوں کے پاس پیدل چلنے کے جوتا نہیں ہیں اور یہ رسول مثلا گھوڑے پہ یا اونٹنی پہ جاتے ہیں. اس طرح کی اراجیف لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے, سست کرتے تھے انہیں کہ یہ ہمیں درس دیتے ہیں اس طرح کا, اور خود ان کی اپنی زندگی دیکھیں, فلاں آدمی ایسے ہے, رسول ایسے ہیں. یہ اراجیف لوگوں کو سناتے تھے. کمزور, ضعیف, شکم زدہ, وہ جلدی ان افواہوں کی زد میں آ جاتے ہیں, جنہیں معلوم نہیں ہے احکام خدا, معلوم نہیں ہے, یعنی یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ کوئی عمل و کوئی بات خود نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے, نہ اپنی نجی زندگی میں نہ اپنی اجتماعی زندگی میں. حکم خدا, وحی خدا کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور شدید ترین لہجہ رسول اللہ کے بارے میں بھی ہے قرآن کریم میں کہ رسول آپ نے یوں نہیں کرنا، اگر یوں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه اليمين ولقطعناه بالوتين یا وتین، کہ اگر اس رسول نے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دی ہم کلائی مروڑ دیں گے، اس رسول کی کلائی مروڑ دیں گے اور رگ حیات کاٹ دیں گے. اگر ایک بات اپنی طرف سے بنا کے خدا سے منسوب کی، قرآن کی آیت ہے، ایک بات بھی اگر تقولا یعنی قول کسی کی بات بتانا، تقول گھڑ کے بتانا، قول بنانا پھر اسے لوگوں کے سامنے نقل کرنا، جیسے ابھی رائج ہو گیا ہے پاکستان کے اندر انقلابی نما جو لوگ ہیں جو کام کرنا چاہیں گے رہبر کا قول گھڑیں گے اس کے بارے میں، اگر ان کو حلوہ اچھا لگتا ہے تو کہیں گے کہ رہبر معظم نے فرمایا جو حلوہ کھاتا ہے وہ بسیجی ہے، منسوب کریں گے رہبر معظم سے. یہ تقول ہے، یعنی خود گھڑ کے ایک بات منسوب کر کے، کوئی بھی جو بات خود کو اچھی لگتی ہے وہ گھڑ کے رہبر سے منسوب کر کے، ظاہر ہے یہاں کس نے جانا ہے کون دیکھتا ہے، کسی سے بھی منسوب کر دیں. بعض یہ کہتے تھے کہ یہ رسول کی اپنی باتیں ہیں، رسول اللہ کی اپنی باتیں اللہ کا کلام نہیں ہیں، یہ خود اپنی باتیں اللہ سے منسوب کر کے کرتے ہیں. اس کے جواب میں خداوند نے فرمایا ایسی اجازت نہیں ہے رسول اللہ کو. لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ذرا برابر کوئی بات بعض اقاویل بھی گھڑ کے اگر ہماری طرف منسوب کی ہم کلائی مروڑ دیں گے اور رگ حیات کاٹ دیں گے، ہم مہلت نہیں دیں گے. بس رسول اللہ تابع محض ہیں وحی کے. دباؤ بڑھاتے تھے منافقین و کفار، جو بناتے تھے کہ یہ رسول دباؤ میں آ کے ہماری بات مان لیں، اسی وقت وحی نازل ہوتی تھی لا تتبع احواءهم لا تطع الکافرین والمنافقین، اے رسول ہرگز دباؤ میں نہیں آنا، اپنی راہ کو جاری رکھو، آپ یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں، آپ کا چھوڑ جائیں، آپ نے دباؤ میں نہیں آنا، بتا نہیں دینا ان کو. اگر ایک شخص جانتا ہو کہ یہ سب حکم خدا سے ہو رہا ہے پھر اراجیف اثر نہیں کرتی. روایات میں ہے کہ جس محفل میں دین اللہ کے احکام و خصوصیت کے ساتھ امامت و راہبری کے بارے میں تشویش پھیلائی جا رہی ہو، اگر اس کو روک نہیں سکتے وہاں بیٹھنا جرم ہے، حرام ہے، اٹھ جاؤ اس محفل سے، ورنہ یہ اراجیف تمہارے اوپر بھی اثر کریں گی. اس مجلس میں نہ بیٹھو آپ، اگر روک نہیں سکتے اس کو تو وہاں سے نکل جاؤ. بعض روایات میں ہے کہ اس وقت تک باہر کھڑے رہو جب تک موضوع تبدیل نہیں ہو جاتا، یہ موضوع ختم ہو جائے کسی اور موضوع پہ گفتگو ہو اس وقت شامل محفل ہو، جب تک یہ ملامت شروع ہے اس وقت تک اس محفل کو ترک رکھو آپ، تاکہ اراجیف سے بچو. آپ اراجیف سے بچنا، محفوظ رہنا پناہ گاہ کے ذریعے، پناہ میں جائیں، پناہ ہے ایمان، توکل بر خدا، اعتماد، اعتماد کی پناہ گاہ میں انسان اراجیف سے بچ سکتا ہے. لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ بھی باز نہ آئے جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیمار دل بھی اگر باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، لرزہ خیز من گھڑت باتیں پھیلانے والے، پراپوگنڈا کرنے والے، اگر یہ پراپوگنڈا گروہ باز نہ آیا پھر کیا ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، پھر ہم اے رسول آپ کو ان کے ساتھ اغرا کریں گے. آپ کو اغرا غراوا سے ہے، اس کا مادہ اغرا کا غیرا نہیں ہے، غیر سے نہیں ہے، اغرا غراوا سے ہے، غراوا غرآ بنا کہ صرف آپ پڑے ہوئے ہیں کیسے بنا، غرآ اسی سے ہے اغرا، اغرا کہتے ہیں کسی شخص کو بھڑکانا، اکسانا، اس کے اندر تبدیلی لانا، یعنی اس کی حالت بدلنا. مثلا ایک شخص ہے سویا ہوا ہے، آپ جاتے ہو جا کے بڑے جذبات کے ساتھ، آپ کو احساس نہیں ہے ابھی سوئے ہوئے آپ، آپ کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اغرا ہے. ایک دم بھڑک اٹھتا ہے، اسے جا کر بتاؤ گے باہر کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا، آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، ایک دم اٹھ جاتا ہے اسی حالت میں. یہ تبدیلی، اس طرح کی تبدیلی لانا، بدل دینا اس شخص کو، یہ اغرا ہے، بھڑکا دینا، اکسا دینا اس طرح سے کہ وہ میدان کے اندر اتر آئے، فوراً حالت مبارزہ میں آ جائے، یہ اغرا ہے. قیام کرے، مبارزہ کی حالت میں لے آئے. جیسے ایک بے حس قوم ہے، اس قوم کے اندر ایسی بیداری کی لہر پیدا کی جائے، وہ بھڑک اٹھے، جوش میں آ جائے، ولولے میں آ جائے اور میدان کے اندر آ جائے، یہ اغرا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر منافق باز نہ آئے، مرجف اراجیف پھیلانے والے باز نہ آئے، تو یوں نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے آپ لا تعلق رہیں، انہیں چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، خدا آخرت میں نبٹ لے گا ان سے، نہ. بعضوں سے ایسے ہی کہا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، اپنے حال پر چھوڑ دیں، دا ہم ذر ہم، چھوڑ دو ان کو، اللہ کے حوالے کر دو، خدا انہیں خود دیکھ لے گا آخرت میں. لیکن اراجیف پھیلانے والے، پراپوگنڈا کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا نا، اگر یہ نہ روکے اور آپ نے بھی کچھ نہ کیا مومنین نے، تو پھر خدا کرے گا. خدا کیا کرے گا کہ رسول کو اغرا کرے گا، رسول کو اکسائے گا، بھڑکائے گا، تپائے گا، قیام کرائے گا منافقوں کے ساتھ. اس طرح سے اغرا بہم، اغرا کا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اغرا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں الساق بھی ساتھ ہو، جس میں شے دوسری شے کے ساتھ چپک جائے اور چھوڑے نہیں اس کو، اس کے پیچھے پڑ جائیں، اتنا پیچھے پڑے اس کے کہ وہ میدان چھوڑ دے. پیچھے پڑ جانا اغرا ہے، یعنی ایسے کسی کو اٹھانا، ابھارنا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں، پیچھا نہ چھوڑیں اس کا. اغرا کا مطلب ہے اس بھڑکا دینا، اٹھا دینا، کسی چیز کو ابھار کے دوسری کے ساتھ اس کو چسپان کر دینا، جوڑ دینا، اس طرح سے جوڑو کہ یہ اب اس کا پیچھا نہ چھوڑے. یعنی ایسا گروہ تیار ہو یا ایسی فوج تیار ہو جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور پھر اس کا پیچھا کرے اور اس کو چھوڑے نہیں، آخر تک نہ چھوڑے اس کو. جس طرح امام نے کیا، امام نے بسیج بنائے جو امریکہ اور صدام کے مخالف کھڑے ہوئے، اور اس کا پیچھا کیا اور اسے چھوڑا نہیں، جب تک اپنے ملک سے نکال نہیں دیا، اسے چھوڑا نہیں وہاں پر، یہ اغرا ہے. لنغرینک، اے رسول، پھر ہم آپ کو اغرا کریں گے، یعنی ان کے پیچھے اٹھائیں گے، اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، قیام کروائیں گے اور ان کے پیچھے لگا دیں گے آپ کو، منافقین کے پیچھے آپ کو لگا دیں گے، اس طرح سے کہ پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی مدینے میں رہنے کی. لئن لم ینتہی المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے. خوب، یہ راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ باز آ جائیں منافقت سے، کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے، حتیٰ شدید ترین دشمن خدا کے لیے، فرعون و نمرود کے لیے، ان سب کے لیے توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اگر دل سے توبہ کریں تو قبول ہو سکتی ہے توبہ ان کی. مشرک، کافر، معاند، ظالم، ستمگر، توبہ کا در کھلا ہوا ہے. لیکن ان کا توبہ کرنا عادتاً محالات میں سے ہے، کہ جو اتنا بگڑ گیا ہو، اتنا گمراہ ہو گیا ہو، اس سے توقع نہیں، بعید ہے توبہ کرے وہ. منافق بھی باز آ سکتا ہے، در کھلا ہوا ہے کہ باز آ جائے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، لیکن بعید ہے کہ منافق دو شخصیتوں والا اپنی ایک شخصیت ختم کرے اور ایک ہی شخصیت بنائے، ظاہر و باطن بعید ہے. منافق اصلاح پا جائے بہت بعید ہے، لیکن امکان ہے توبہ کا کہ باز آ جائے. اگر نہیں آیا، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ اگر باز نہ آئے، اور اراجیف پھیلانے والے اگر باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، پھر ہم آپ کو اٹھا کر ان کے مقابلے میں لا کر ان کے پیچھے لگا دیں گے ہم. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ آپ کے ارد گرد رہ نہیں سکیں گے، جوار میں، مجاورت میں نہیں رہ پائیں گے. ماحول اتنا شدید ہو جائے گا ان کے لیے کہ وہ نزدیک نزدیک ٹک نہیں سکیں گے. لا یجاورونک، آپ کے جوار میں کہیں بھی، قرب و جوار میں کہیں ان کو ٹکنے کی جگہ نہیں ملے گی. الا قلیلا، قلیلا یعنی اتنی دیر تک جب تک رسول اللہ اٹھیں، قیام کریں اور ان کے پیچھے پڑ جائیں، اتنی مہلت ملے گی، یعنی ایک آدھ دن ہی روک پائیں گے. پھر اگر باز نہ آئے پھر ایک آدھ دن مدینے میں روک پائیں گے، اس کے علاوہ تنگ ہو جائے گا ماحول مدینے کا ان کے لیے سخت. خوب کیا ہیں یہ لوگ؟ ملعونین، ملعون ہیں یہ منافق، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور اراجیف پھیلانے والے. اراجیف، اب اتنے قصے کے بعد کہ سورہ احزاب اور باقی قرآنی واقعات کے بعد کئی طرح کی اراجیف، جیسے میں نے اشارہ کیا، ایک اراجیف رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں، اراجیف رسول اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اراجیف آیات خدا کے بارے میں، اراجیف اقدامات کے بارے میں، رسول اللہ کے طرز عمل کے بارے میں، طرز حکومت کے بارے میں، ان سب کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے تھے. یہ مشوش کرنا ارجاف تھا، اگر اس سے باز نہ آئے. یہ امنیت کے لیے ضروری ہے، مملکت پر امن ہو دین قائم ہو سکتا ہے، نا امن مملکت میں دین قائم نہیں ہو سکتا. جیسے پاکستان نا امن ہے، ہر لحاظ سے نا امن ہے، اعتقادی لحاظ سے نا امن ہے، اقتصادی لحاظ سے نا امن ہے، مذہبی طور پر نا امن ہے، سیاسی طور پر نا امن ہے، تجارت کے لیے نا امن ہے، ہر چیز کے لیے، تعلیم کے لیے نا امن ہے. یہاں پر ہم اگر محدود ماحول کی مثال دیں، اپنے تعلیمی ماحول کی مثال دیں، یہ تعلیمی ماحول اگر پرامن ہوا تو تعلیم ہو سکے گی. مثلا جامعہ کا ماحول اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر پرامن ہوا تو تعلیم ہو سکتی ہے، اگر امنیت نہ ہوئی تعلیم ناممکن ہے، جتنی بھی زحمت کر لی جائے. امنیت تعلیم کے لیے یوں نہیں کہ فقط گارڈ کھڑے ہوئے ہوں کسی دہشت گرد کو اور دشمن کو اندر نہ آنے دیں، اس سے امنیت تعلیمی برقرار نہیں ہوتی. امنیت تعلیمی یہ کہ یکسوئی ہو، آسودگی ہو، اطمینان ہو، تشویش نہ ہو، کھٹکے نہ ہو، اور اراجیف نہ ہو. اراجیف امنیت تعلیم کو سلب کر لیتی ہیں، تربیتی عمل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا ابھی ہوں گے یہیں پر حوضے کے اندر اراجیف زدہ، جن کو دوسروں نے اراجیف سنائی ہیں اور وہ متاثر ہو گئے ہیں، اب ان کا ذہن درس میں نہیں ہوتا، نماز میں نہیں ہوتا. حتیٰ نماز میں امنیت چاہیے انسان کو، ذہنی اور امن ذہن سے ہی عبادت کر سکتا ہے، ورنہ جس ذہن میں اراجیف کی یلغار ہو وہ تو نماز میں دل نہیں لگتا، اس کا ایک سیکنڈ کے لیے نماز کی طرف دھیان نہیں آتا، اس کا ذہن انہیں اراجیف میں کھویا ہوا ہے. امنیت عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تکامل کے لیے، تعلیم کے لیے، ہر چیز کے لیے امنیت کی ضرورت ہے. پر امن کیسے رکھیں اس کو؟ اب ظاہر ہے کہ باقی طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرجف کو ختم کرو، نکالو وہاں سے۔ کیوں اتنا شدید حکم ہے کہ اے رسول، اگر یہ منافق اور مرجف اور اراجیف پھیلانے والے باز نہ آئے، مملکت کو ناامن کرنے والے، ہم آپ کو اغرا کریں گے، قیام کرائیں گے آپ سے اور ان کے پیچھے ڈال دیں گے، اتنا کہ انہیں مہلت نہیں ملے گی جب تک مدینے کا ماحول پاک نہیں ہو جاتا اور مملکت پر امن نہیں ہو جاتی، تاکہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں آئے، حکم خدا سمجھ میں آئے ان کو، نا امن جگہ پر نہیں آ سکتا۔ یہ اراجیف کوئی بھی پھیلا سکتا ہے، یہاں پر ممکن ہے ایک مہمان باہر سے آئے اراجیف پھیلا کے چلا جائے، ممکن ہے کسی طالب علم کے گھر کے کوئی ایسا فرد ہو اراجیف مرجف، کسی طبقے کا حصہ ہو، ممکن ہے خود اسی صنف میں سے کوئی ہو، ممکن ہے کوئی اور کسی لبادے میں یہی کام کرے، ممکن ہے کوئی معلم بن کر یہ کام کرے۔ اراجیف تشویش پیدا کرنے والی بات، اعتماد سلب کرنے والی بات جب کرے، یہ مرجف ہے۔ اور اس کو تذکر سے اگر باز نہیں آتا، پھر دوسرا طریقہ اغرا ہے رسول کا کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، اتنا کہ اس کو مہلت ہی نہ دیں اس کام کی، تاکہ مملکت پر امن ہو جائے۔ یہ حق ہے مومنین کا کہ ان کو امن ملنا چاہیے، صرف لوگوں کو ہلکا بگوش اسلام کر کے سب کو مسلمان بنا کے خوش نہ ہوں کہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ کیوں کہ سب نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے مشوش ہیں سارے۔ تشویش کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ مرجف کی وجہ سے، اراجیف پھیلانے والوں کی طرف سے۔ اور خصوصاً جب نئے کلمہ گو ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی اراجیف کو باور کر لیتے ہیں، رسول اللہ بھی بات کریں اور مرجف، وہ رسول اللہ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مرجف پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ خیر خواہ ہے، یہ میرے نفع کی بات کر رہا، رسول اللہ پر شک شروع کر دیتے ہیں۔ والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، ملعونین، ملعون ہیں یہ منافق و مرجف، ملعون ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پھر ملیں گے اگر باز نہ آئے، اور اگر ہم نے رسول کو اٹھا دیا اور اگر رسول کو ان کے پیچھے ڈال دیا، پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اینما ثقفوا، جہاں پائے گئے، جہاں بھی، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا، قتل کر دیے جائیں گے، تقتیلا، کیا قتل؟ نہ معمولی قتل، عبرتناک قتل کر دیے جائیں گے۔ منافق چونکہ امنیت سلب کر رہے ہیں، بنیاد کو ویران کر رہے ہیں، جس طرح جراثیم اگر پکڑے گئے، کسی کے جسم میں جراثیم پکڑے گئے، اگر کیا کیا جائے ان کو؟ آپ نے ٹیسٹ دیا، لیبارٹری میں جا کر پتہ چلا کہ اندر جراثیم ہیں، بیماری کے مہلک، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جراثیم بڑی محنت سے پالے ہیں ہم نے اپنے جسم میں، انہیں بوتل میں بند کر کے میرے پاس رکھ دو، میں اسے گھر میں رکھوں گا، جراثیم کا کیا حکم ہے؟ ان کو قتل کرو، مارو۔ جرثومہ مرے گا تو انسان بچے گا، اگر وہ یہ کہے جراثیم پر رحم آ جائے کہ ٹھیک ہے ایک غلطی ہو گئی ان جراثیم سے، ڈینگی سے، اسے رہنے دو، معاف کر دو، جانے دو، درگزر کرو، اسلام نرمی کا مذہب ہے، خوب اگر ڈینگی پہ رحم کھایا، پھر آپ اپنی شہادتین پڑھ لیں۔ پھر خوب، یہ حکم عجیب نہ لگے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ یہ عجیب نہ لگے، یہ حکم جو دیا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ تو قانون خدا ہے، یہ سنت خدا ہے، سنن الہی کی باس میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بیچ میں رہ گئی ہماری باس، سنن الہی ادھوری رہ گئی وہ باس، اس کو تکمیل کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو انشاءاللہ۔ بیچ میں کچھ سنن بیان ہوئی تھیں، پھر کچھ رہ گئی تھیں، ان میں سے ایک مصداق یہ ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ تو سنت ہے، قانون خدا ہے، نظام کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ اس کو پرامن رکھنا ہے، مرجف سے، منافق سے، بیماروں سے محفوظ و پاک و مطہر رکھنا ہے اس معاشرے کو. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور آپ سنت خدا میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے, ہرگز نہیں پائیں گے. یہ نہیں ہے کہ سابقہ قوم میں مرجفین کو سزا ملتی تھی اور امت رسول اللہ میں مرجف پر بھی رحم ہوگا. یہ سنت خدا ہے کہ مرجف نابود ہوگا, مرجف ختم ہوگا تو معاشرہ قائم رہے گا. دونوں میں سے ایک نے رہنا ہے, یا منافق یا مومن معاشرے نے رہنا ہے, یا مرجف یا مومن سوسائٹی نے باقی رہنا ہے. دونوں نہیں رہ سکتے. اگر منافق رہا مومن اجتماع ختم ہو جائے گا, یہ سب بے ایمان اور بددیانت بن جائے گا. اگر منافق اس کے اندر رہا, منافقت سے پاک کریں گے پھر ضمانت ہو جائے گی کہ یہ معاشرہ باقی رہے گا. اور یہ سنت خدا ہے, جہاں بھی یہ سنت خدا توڑی گئی یعنی منافقوں کو نظر انداز کیا گیا, وہاں ایمانی معاشرہ فوراً نابود ہو گیا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, یہ اہم ترین نقطہ تھا جو اس سورہ کے اندر ہے, جاری ہے. باقی آگے بھی بس منافقین کے بارے میں سورہ کے آخر تک کے چند آیات مزید ہیں اس میں, اسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.